السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان:
برکس ممالک کے سربراہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں پاکستان میں مقیم دہشت گرد تنظیموں کے ذکر سے اسلام آباد پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، تجزیہ کاروں کی رائے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کے سبب جنوبی ایشیا کو درپیش خطرات پر پاکستان کو بھی تشویش ہے، وزارت خارجہ کا رد عمل۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بڑھتا ہوا انتہا پسندانہ رجحان، فوری توجہ کا متقاضی ماہر تعلیم کی تشویش۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
خیبر ایجنسی کے سرحدی گاؤں میں سیر کے لیے جانے والے 16 لڑکے اغوا، بازیابی کے لیے کوششیں جاری۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
جنوبی ایشیا:
بھارتی کشمیر میں روہنگیا مسلمانوں کے حق میں مظاہرے، جمعے کو متاثرین کے ساتھ یوم یکجہتی منانے کا اعلان۔ میں ہوں سری رمی یوسف جمیل۔
سپریم کورٹ نے روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے کے حکومت کے فیصلے پر اس سے تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ جامع مسجد دہلی کے امام سید احمد بخاری نے سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان کو مکتوب ارسال کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
برما میں روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کے خلاف پاکستانی کشمیر میں احتجاج۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، شامی سرگرم کارکنوں اور سرکاری میڈیا نے منگل کے روز کہا ہے کہ حکومتی فوجوں نے مشرقی شہر دیر الزور کا محاصرہ توڑ دیا ہے، جو تقریباً 3 سال سے داعش کے قبضے میں تھا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ کیمرون اور نائجیریا میں اپریل سے اب تک شدت پسند گروپ بوکو حرام کے خودکش حملوں میں 400 کے قریب شہری ہلاک ہوئے ہیں، جو پچھلے مہینوں کے مقابلوں میں دگنی تعداد ہے۔ اور شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے کے فوراً بعد جنوبی کوریا نے اپنے مشرقی ساحلوں پر پہلی 3 فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف نیویارک میں پیر کے روز سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے، جس میں شمالی کوریا پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے اقتصادی پابندیوں کو زیادہ سخت کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ اور شمالی کوریا کے سب سے بڑے اتحادی چین اور روس کا کہنا ہے کہ پیونگ یانگ کے خلاف اس کے تازہ ترین تجربے کی پاداش میں سخت تعزیرات عائد کرنے سے جزیرہ نما میں کشیدگی کم نہیں ہوگی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ چین کے شہر جیامین میں دنیا کے 5 ابھرتی ہوئی معیشتوں کے اجلاس کے اختتام پر، جسے برکس کہا جاتا ہے، جاری کردہ اس اعلامیے کو پاکستان نے مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان میں موجود جنگجو گروپ علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں تشویش کا سبب ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔
معاشی طور پر ابھرنے والے دنیا کے 5 اہم ممالک کی تنظیم برکس کی طرف سے جاری اعلامیہ میں پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں لشکر طیبہ، جیش محمد اور تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ افغان طالبان کے دھڑے حقانی نیٹ ورک کا ذکر آنے کے بعد بظاہر اسلام آباد پر دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے برکس سربراہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ کے بارے میں رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی طرف سے جنوبی ایشیا کو درپیش خطرات پاکستان کے لیے گہری تشویش کا باعث ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ خطے بشمول افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں، جن میں تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جڑی جماعت الاحرار بھی شامل ہیں، وہ پاکستانیوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی ذمہ دار رہی ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کے وہ علاقے جہاں حکومت کی عملداری نہیں، وہاں داعش، ایسٹ ترکستان اسلامک مومنٹ اور آئی ایم یو جیسی تنظیموں کی موجودگی بھی باعث تشویش ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری بیان سے قبل منگل کو دفاع سے متعلق ایک پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے بعد وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے برکس کے اعلامی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی پالیسی کے اعلان کے موقع پر پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کا ذکر کر چکے ہیں، اب برکس ممالک کے اعلامیے میں پاکستان میں مقیم تنظیموں کا ذکر اسلام آباد کے لیے خفت کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ نجم رفیع کہتے ہیں کہ برکس ممالک کے اعلامیے کے بعد پاکستان کو دہشت گردوں کی بچی کچی پناہ گاہوں کے خلاف بھرپور کاروائی کرنا ہوگی۔
پاکستان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ اور ممالک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو باقیات دہشت گرد تنظیموں کی اس کے بارڈر ریجنز میں رہ گئی ہیں ان کو ڈیل کرنا ہوگا، اور سنجیدہ انداز میں ڈیل کرنا ہوگا، اس پہ کوئی دوغلی پالیسی نہیں اپنانی ہوگی، اور ایک واضح حکمت عملی سامنے لانی ہوگی جو یہ باور کرا سکے سارے ممالک کو، خصوصاً امریکہ اور ہندوستان کو، کہ پاکستان ان دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے میں سنجیدہ ہے۔
پاکستان کے سابق سفیر علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ چین میں ہونے والی برکس سربراہ کانفرنس کے اعلامیے میں پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کا ذکر اسلام آباد کے لیے ایک چیلنج تو ہو سکتا ہے۔
پاکستان کا نام نہیں ہے، پاکستان بیس تنظیموں کا نام ہے، اسی طرح القاعدہ کا بھی نام ہے، آئی ایس کا بھی نام ہے، وہ افغانستان بیسڈ بھی ہیں، وہ عراق بیسڈ بھی ہیں، تو یہ جنرلی سارے دنیا میں جو دہشت گردی کا ایک پرابلم کھڑا ہو گیا ہے اس کو ڈیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کہے کہ آپ اس مسئلے سے پریشان ہیں، آپ بھی ہماری مدد کریں۔
واضح رہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں موجود کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی بین الاقوامی فہرست میں شامل کروانے کا معاملہ اقوام متحدہ میں چین کی مخالفت کے باعث تاحال التوا کا شکار چلا آ رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک اور رپورٹ ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں منتخب سفارتکاروں کا ایک 3 روزہ اجلاس اسلام آباد میں منگل کے روز شروع ہوا، جس میں دنیا بھر سے متعین پاکستانی سفارتکاروں میں سے منتخب سفارتکار شرکت کر رہے ہیں۔
دنیا کے مختلف ممالک میں تعینات پاکستان کے منتخب سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس منگل کو اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ کانفرنس میں امریکہ، روس، چین، افغانستان، بھارت اور ایران میں تعینات پاکستان کے سفیر شرکت کر رہے ہیں۔ سفیروں کی اس کانفرنس کے منگل کو ہونے والے افتتاحی اجلاس سے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں ملک کی خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں کے علاوہ عالمی اور علاقائی سطح پر بدلتے حالات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب گزشتہ ماہ کے اواخر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان اور خطے سے متعلق اپنے ملک کی نئی نظر ثانی شدہ پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ نئی امریکی پالیسی میں پاکستان پر الزام لگایا گیا تھا کہ اسلام آباد ان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا آیا ہے جو کہ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان امریکی صدر کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ ملک میں تمام دہشت گردوں بشمول افغان طالبان کے دھڑے حقانی نیٹ ورک کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی ہے، اور اس وقت پاکستان میں عسکریت پسندوں کا کوئی منظم ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی خطے سے متعلق نئی پالیسی کے بعد پاکستان بھی امریکہ کے بارے میں اپنی پالیسی سے متعلق اعلیٰ سطح پر غور کر رہا ہے، جس کے بعد مستقبل کا لائے عمل وضع کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی پاکستانی حکام یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 7 دہائیوں پر محیط ہیں، اور مختلف اداروں کی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے۔ گزشتہ اختتام میں ہفتہ ہی عید کے موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ ان کا ملک پاکستان سے جامع سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی سفیروں کی کانفرنس میں افغانستان سے تعلقات کے بارے میں بھی تفصیلی غور کیا جائے گا۔ اس 3 روزہ کانفرنس کا اختتامی اجلاس 7 ستمبر کو ہوگا، جس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی خطاب کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی کوریا کے سب سے بڑے اتحادی چین اور روس کا کہنا ہے کہ پیونگ یانگ کے خلاف اس کے تازہ ترین تجربے کی پاداش میں سخت تعزیرات عائد کرنے سے جزیرہ نما میں کشیدگی کم نہیں ہوگی۔ چینی شہر جیامن میں ابھرتی ہوئی بڑی طاقتوں برازیل، روس، بھارت اور چین کے سربراہ اجلاس برکس کے موقع پر منگل کے روز علیحدہ سے بات کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے تازہ ترین میزائل تجربے پر شمالی کوریا کی مذمت کی، لیکن متنبہ کیا کہ فوجی ہیجان میں اضافہ صرف عالمی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ انہوں نے پیونگ یانگ کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کے امریکی مطالبے پر بھی تنقید کی اور انہیں بے کار اور غیر مؤثر قرار دیا، اور مزید کہا کہ شمالی کوریا سے تجارت کرنے پر ماسکو کے خلاف واشنگٹن کی طرف سے پابندیاں مضحکہ خیز ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سول میں ان کے ہم منصب نے پیر کے روز جنوبی کوریا کے میزائلوں پر سے وزن لے جانے کی پابندیاں ہٹانے پر اتفاق کیا تھا، اور اقوام متحدہ سے شمالی کوریا پر سخت ترین تعزیرات لگانے کے لیے زور دیا تھا۔ شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے کے فوراً بعد جنوبی کوریا نے اپنے مشرقی ساحلوں پر پہلی 3 فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف نیو یارک میں پیر کے روز سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں شمالی کوریا پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے اقتصادی پابندیوں کو زیادہ سخت کرنے پر غور کیا گیا۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن اور نیو یارک سے مارگریٹ بشیر کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نصیر۔
جنوبی کوریا کی بحریہ نے منگل کو اعلان کیا کہ اس کے جنگی بحری جہازوں نے خاص اہداف کو سامنے رکھ کر مشرقی سمندروں میں فوجی مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر شمالی کوریا کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائی کی جائے تو اس کا کس طرح جواب دیا جائے گا۔ ان مشقوں سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا سے ایک نیا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت جنوبی کوریا سے میزائل داغے جانے کے اڈوں کی اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ شمالی کوریا کی جانب سے میزائل حملوں سے نمٹنے کے لیے اس سہولت کی اشد ضرورت ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے،
ایبن ہلیونن پکھانے ہیسنگ توبارے تیبیہایو
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی اسلحہ سے پاک علاقہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم جیسا کہ ہمارے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہمیں شمالی کوریا کی ایٹمی تیاریوں کے پیش نظر اپنے دفاع پر بھی پوری توجہ دینی ہوگی۔ ادھر سلامتی کونسل میں پیر کے روز اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو سخت انتباہ کرتے ہوئے کہا،
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging.
امریکی سفیر ہیلی کہہ رہی ہیں کہ ان کا میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں کا ناجائز استعمال یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جنگ کی بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ امریکہ ایسا بالکل نہیں چاہتا، لیکن ہمارے ملک کے صبر کا پیمانہ لامحدود نہیں ہے۔ ہم اپنے علاقوں اور اپنے اتحادیوں کا پورا پورا دفاع کریں گے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ شمالی کوریا کے ساتھ 2 عشروں سے زیادہ عرصے کے دوران سلامتی کونسل کے اراکین سفارتی مذاکرات کرتے رہے ہیں، مگر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شمالی کوریا اسی طرح خطرناک راستے پر گامزن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نئی پابندیوں کا مسودہ اراکین میں تقسیم کر رہا ہے، اور اسے توقع ہے کہ پیر کے روز تک اس پر رائے شماری ہو جائے گی۔ چین کے سفیر نے بھی شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا، سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چینی سفیر کہہ رہے ہیں کہ جزیرہ نما کوریا کے حالات بدستور بگڑتے جا رہے ہیں۔ جزیرہ نما کے مسائل کو پرامن طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ چین جزیرہ نما میں افراتفری یا جنگ کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ روس کے سفیر نے بھی تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور کسی ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ان تارکین وطن کو جو امریکہ آمد کے موقع پر بچے تھے اور انہیں ملک بدری سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا گیا تھا، اس پر مزید فیصلہ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس آج قانونی کاغذات نہ رکھنے والے تارکین وطن کے مستقبل کے فیصلے کا اعلان کرے گا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
احتجاج میں اضافے کے باوجود میڈیا کی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ اس پروگرام کو ختم کرنے پر مائل ہیں، جو گزشتہ 5 سال سے قانونی کاغذات نہ رکھنے والے ہزاروں نوجوان تارکین وطن کی ملک سے بے دخلی میں حائل تھا۔ جن عہدیداروں نے صحافیوں کو اس اقدام کے بارے میں بتایا، ان کا کہنا تھا کہ اسے 6 ماہ کی تاخیر سے لانے کا مقصد یہ ہے کہ کانگریس کو اس مسئلے سے نمٹنے کا وقت دیا جائے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا،
So I say to the United States Congress, if Trump goes ahead with his very, very cruel decision, our job is to pass legislation to protect
اس لیے میں امریکی کانگریس سے کہتا ہوں کہ اگر ٹرمپ اپنے اس انتہائی ظالمانہ فیصلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قانونی کاغذات سے آری ان نوجوانوں کو تحفظ دینے اور اس پروگرام کو مستقل کرنے کے لیے قانون منظور کریں۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر برنی سینڈرز کے۔ اس پروگرام کو متعارف کرانے میں قانون ساز شامل نہیں تھے، جسے سابق صدر براک اوباما نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تشکیل دیا تھا۔ ایوان کے اسپیکر پال ریان کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس کو ان لوگوں کے تحفظ کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے جو اس وقت اس پروگرام ڈاکہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس پروگرام اور اس سے مستفید ہونے والوں کی حمایت میں منگل کے روز وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں آنے والے لگ بھگ 800,000 لوگ بچوں کے طور پر امریکہ لائے گئے تھے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ تھیں وہ خبریں اور جو رپورٹیں جو ہم نے آپ کے لیے فیس بک لائیو پر پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ شامی سرگرم کارکنوں اور سرکاری میڈیا نے منگل کے روز کہا کہ حکومتی فوجوں نے مشرقی شہر دیر الزور کا محاصرہ توڑ لیا ہے جو تقریباً 3 سال سے داعش کے قبضے میں تھا۔ خبروں کے مطابق فوجیں شہر کے مغربی کنارے پر واقع اہم فوجی فضائی اڈے تک پہنچ گئی ہیں۔ شام میں سن 2011 میں شورش کے بعد باغی گروپوں اور جہادیوں نے دیر الزور پر قبضہ کر لیا تھا، جو شہر بھی ہے اور صوبہ بھی۔ داعش کے جنگجوؤں نے سن 2014 میں علاقے کی کمانڈ حاصل کر لی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ کیمرون اور نائجیریا میں اپریل سے اب تک شدت پسند گروپ بوکو حرام کے خودکش حملوں میں 400 کے قریب شہری ہلاک ہوئے ہیں، جو پچھلے مہینوں کے مقابلے میں دگنی تعداد ہے۔ انسانی حقوق کی وکالت کرنے والے گروپ نے منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ کم از کم 223 شہری بوکو حرام کے ہاتھوں اپریل سے اب تک ہلاک ہوئے، جس میں سے 100 شہری صرف اگست میں مارے گئے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور ہمسایہ کیمرون میں اپریل کے مہینے سے لے کر اب تک 30 خودکش حملوں میں 158 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اور طاقتور طوفان ارما امریکہ کے شمال مغربی ساحلوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ طوفان ارما منگل کو دیر گئے یا بدھ کی صبح پورٹو ریکو سے کیوبا تک امریکہ کے شمال مغربی ساحل سے ٹکرا سکتا ہے۔ پورٹو ریکو میں عہدیداروں نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے، جہاں بدھ کو دیر گئے طوفان کی آمد متوقع ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں لوگوں نے اشیاء ضروریہ اکٹھا کرنا شروع کر دی ہیں، اور گورنر نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے مقامی حکام کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ فلوریڈا کے ایک رہائشی ویدوال کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت ہے، لیکن یہ اچھا ہے کہ پہلے سے تیار ہوا جائے۔ فلوریڈا کے ایک اور رہائشی جو شواتس کا کہنا تھا،
Expect the worst and if nothing else bad happens you can have a great party in your backyard after the storm is over۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بدترین حالات کی توقع رکھنی چاہیے، لیکن اگر کچھ برا نہیں ہوتا تو طوفان کے بعد گھر کے پیچھے ایک بڑی پارٹی ہوگی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ابھرتی ہوئی منڈیوں اور ترقی پذیر ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی اقتصادی شرح نمو میں بڑا حصہ ڈالنے اور ترقی میں اضافے کے لیے مل کر کام کریں۔ صدر شی نے منگل کے روز کہا کہ وہ برکس ممالک اور جنوبی افریقہ کے ساتھ باہم مذاکرات کی توقع رکھتے ہیں، تاکہ سن 2030 تک ترقی کو برقرار رکھنے کے ایجنڈے پر تعاون کو مزید بڑھایا جائے۔ برکس سربراہ اجلاس کے دوران صدر شی نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کی آب و ہوا میں تبدیلی کی پالیسی پر بھی بلا واسطہ تنقید کی۔ چین نے امریکی صدر ٹرمپ کی اس دھمکی پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی ملک شمالی کوریا کے ساتھ کاروبار کرے گا، امریکہ اس ملک کے ساتھ تجارت کو ختم کر دے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ اس سے امریکہ اور چین کے درمیان وسیع تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اگر صدر ٹرمپ اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہیں تو پھر چین کے ساتھ تقریباً 6.5 خرب ڈالر کی سالانہ تجارت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ شمالی کوریا کے خلاف نئے اقدامات اٹھائے جائیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا،
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war.
نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ شمالی کوریا کا میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں کا ناروا استعمال اس بات کا مظہر ہے کہ وہ جنگ کی بھیک مانگ رہا ہے۔ سفیر ہیلی کا کہنا ہے کہ اس سے پیشتر کے وقت گزر جائے ہمیں تمام سفارتی وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا اور شمالی کوریا کے خلاف سخت ترین اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دوسری طرف چینی حکومت کے ترجمان نے اس امر پر تبصرہ نہیں کیا کہ چین شمالی کوریا کے خلاف کن اقدامات کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اراکین کے درمیان مشاورت کے بعد کن اقدامات پر اتفاق رائے ہوتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاصل خدمت ہے۔ آج آپ کی صحت میں ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے میڈیٹرین ڈائٹ کا نام اور اس کے فوائد کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں اب تک بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے، لیکن اب ایک نئی تحقیق سے کچھ اور بھی پتہ چلا ہے کہ اس خوراک کا ایک حصہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ممکن ہے یاداشت اور حافظے کو بھی محفوظ کر سکے۔ فلیڈیلفیا کی ٹیمپل یونیورسٹی میں ریسرچرز نے بتایا ہے کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل سیکھنے کی صلاحیت اور یاداشت کی حفاظت کرتا ہے اور دماغ میں ان مادوں کو بننے سے روکتا ہے جو الزائمرز یا پھر نسیان کی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل سوجن کو کم کرتا ہے اور ایک ایسا عمل شروع کرتا ہے جس سے دماغ کے اندر جمع ہونے والے ایسے زہریلے مادوں کا اخراج ہونے لگتا ہے جو بعد ازاں نسیان یا بھولنے کی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تجربہ چوہوں میں کیا تو ان مادوں کی سطح میں نمایاں کمی دیکھی گئی جو نسیان کی وجہ بنتے ہیں، اور یہ تفصیل بتائی ہے سینئر تحقیقار ڈومینیکو پراٹیکو نے۔ اس تحقیق میں ریسرچرز نے چوہوں میں الزائمرز یا نسیان کی بیماری کی 3 علامتوں کا جائزہ لیا، ان میں یاداشت کی کمی، ایمیلوئڈ پلیک اور دماغ کے اندر اعصابی الجھن شامل تھیں۔ ان چوہوں کو 2 گروپس میں رکھا گیا۔ ایک گروپ کو ایسی خوراک دی گئی جس میں ایکسٹرا ورجن آئل کی زیادہ مقدار شامل تھی، جبکہ دوسرے گروپ میں شامل چوہوں کو عام خوراک پر ہی رکھا گیا۔ چوہوں کو اولیو آئل اس وقت دیا گیا جب ان کی عمر صرف 6 ماہ تھی اور ابھی ان میں الزائمرز کی کوئی علامت موجود ہی نہیں تھی۔ دونوں گروپوں میں شامل چوہوں کی ظاہری حیثیت میں بھی کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ 9 ماہ اور 12 ماہ کی عمر میں جب یاداشت کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ لیے گئے تو اولیو آئل والی خوراک کھانے والے چوہوں کی کارکردگی ان چوہوں سے کہیں بہتر تھی جن کو عام خوراک دی گئی۔ چوہوں کے دماغ کے ٹیشوز کا مطالعہ کیا گیا تو ان میں بھی کافی فرق نظر آیا۔ سینئر تحقیقار پراٹیکو کہتے ہیں کہ ایک واضح فرق دماغی خلیوں میں بہتر ربط کا تھا جو اولیو آئل کے استعمال کا نتیجہ تھا۔ پھر اولیو آئل یا زیتون کہ تیل والی خوراک کھانے والے چوہوں کے دماغی اعصاب زیادہ فعال ہو گئے جو بعد میں یاداشت کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اب تحقیق کرنے والے اس بات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ 12 ماہ کی عمر والے چوہوں میں اولیو آئل خوراک کے استعمال کے اثرات دیکھے جائیں جب ان میں یاداشت کی کمی کی علامتیں نظر آنے لگیں۔ پراٹیکو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نسیان کا عارضہ رکھنے والے مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو بیماری کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے، اور زیادہ عمر میں تحقیق کا مقصد اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ آیا اولیو آئل یعنی زیتون کے تیل کی مدد سے بیماری کو روکا یا کم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیقی جائزے کو 21 جون کے اینلز آف کلینیکل اینڈ ٹرانسلیشنل نیورولوجی کے شمارے میں شائع کیا گیا۔ اگلے پروگرام میں کچھ اور معلومات لیے حاضر ہوں گی۔ بیجے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک پروگرام کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرنے والے ایک وفد میں شامل ایک صحافی، ڈان نیوز پاکستان کی ایسوسیٹ پروڈیوسر سارا عتیق سے، جو سوشل میڈیا میں مارکیٹنگ کی بھی ایک ایکسپرٹ ہیں۔
میں یہی کہوں گی کہ دیکھیے، ہم تو آج کل تو تقریباً ہر کوئی فیس بک اور ٹویٹر کا استعمال کرتا ہے، اور ہمارے دوست بھی اس پہ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے آگے سے دوست کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انٹریکشن ہے اس کو استعمال کیجئے۔ آپ فیس بک جو ہے پیج بنتے ہیں جو کہ بغیر کسی قیمت کے وہ بنا لیے جاتے ہیں، تو اس پہ اپنی جو ہے آپ کو بھی پروڈکٹ ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا بزنس ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن تصویروں کے ساتھ جو ہے آپ اس کو اسٹارٹ کریں۔ پہلے آپ کے دوست کریں گے، پھر آپ اگر ان دوستوں سے کہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تو وہ ان کو یوز کریں گے، اور اس طرح جو ہے نا آپ کی مارکیٹنگ، آپ کی چیز کی مارکیٹنگ بھی ہوگی، اور جو ہے آپ کو اس کو پروموشن بھی ملے گی، تو اور آپ کو نئے گاہک بھی ملیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس کو بہتر اچھے ویژول انداز میں، کیونکہ آج کل تو ویڈیو میکنگ کے بہت ٹولز آ گئے ہیں، تو آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے جو ہے اپنی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی ڈیٹیل ایڈ چلانے کی کسی ٹی وی پہ یا اس پہ، آپ چھوٹے چھوٹے اسی طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیجیے، تو وہ پروڈکٹ جو ہے نا وہ اس کو بہتر ویورشپ ملے گی، شاید بہت کم پیسوں میں، ایز کمپیئر ٹو جو کہ ہم اخباروں میں اشتہارات دے کے ملتی ہے یا ٹی وی پہ اشتہارات دے کے ملتی ہے۔
تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر جو یہ مارکیٹنگ ہے اور یہ جو اشتہار دینے کا سلسلہ جب چل پڑے گا، تو جو روایتی میڈیا ہے اس کے اشتہارات کا کیا بنے گا، اس کی مارکیٹنگ کا کیا پھر بنے گا، کیا وہ بھی سوشل میڈیا؟
یہ ہمارے لیے تو میڈیا والوں کے لیے جو کہ الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کے لیے تو یہ واقعی ایک بڑی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈیجیٹل، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری نیوز پیپر ریڈنگ ختم ہوئی، مطلب کم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے، لیکن اس کی اشتہارات میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ایک ریڈرشپ ہے جو کہ لوگ ہیں جو کہ اخبار پڑھتے ہیں، ایک کچھ چند لوگ ہیں جو کہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، تو ان کو تو ہمیشہ ریچ، جو مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ ہوتا ہے وہ تو یہی سوچے گا کہ جتنے لوگوں تک میں پہنچ سکوں وہ اچھی بات ہے۔ میرے خیال ہے وہ بھی رہے گی بہت حد تک، لیکن اگر کوئی، میں نے آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ اگر ٹی وی پہ بھی اشتہارات دے رہی ہے، اخبار میں بھی دے رہی ہے، پھر بھی وہ سوشل میڈیا پہ اپنی مارکیٹنگ بہت ایکٹیولی کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن جو زیادہ افیکٹو آج کل ہے اور اب فیوچر میں اور ہو جائے گی وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگی، ایز کمپیئر ٹو جو کہ پرنٹ میڈیا کی ہے یا جو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں۔
یہ تھی امریکی محکمہ خارجہ کے ایک پروگرام کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرنے والی ایک پاکستانی صحافی، ڈان نیوز کی ایسوسیٹ پروڈیوسر سارا عتیق، جو سوشل میڈیا میں مارکیٹنگ کی ایک ایکسپرٹ ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے،
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پشاور سے شمیم شاہد رپورٹ دیتے ہیں کہ نامعلوم انتہا پسندوں نے خیبر کے قبائلی علاقے میں افغان سرحد کے نزدیک سے 16 لڑکوں کو اغوا کر لیا ہے.
صوبہ دارالحکومت سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل سے منگل کو نامعلوم مسلح افراد نے ان 17 لڑکوں کو اغوا کر لیا جو سیر کرنے کے لیے اس سرحدی علاقے میں آئے تھے. پولیٹیکل انتظامیہ میں شامل عہدیداروں کے مطابق یہ واقعہ سرحدی گاؤں عادل خٹ میں پیش آیا. عہدیداروں نے بتایا کہ اغوا کیے جانے والے لڑکوں میں سے ایک اغواکاروں کے قبضے سے بحفاظت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اس لڑکے نے انتظامی عہدیداروں کو بتایا کہ اغواکاروں کی تعداد 10 تھی اور وہ اسلحہ سے لیس تھے. خیبر ایجنسی کی انتظامیہ نے مغویوں کی جلد اور بحفاظت بازیابی کے لیے مقامی قبائلی رہنماؤں کے ذریعے کوششیں شروع کر دی ہے. اطلاعات کے مطابق سرحد پار ملحقہ علاقے میں افغان حکومت کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے اور اسی بنا پر اکثر ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں دہشت گرد پاکستانی علاقے سے نہ صرف عام لوگوں بلکہ حکومت کے وفادار قبائلی رہنماؤں اور سرکاری اہلکاروں کو بھی اغوا کر کے سرحد پار لے کر جاتے رہے ہیں. ادھر خیبر پختونخوا کی دور افتادہ پہاڑی ضلع چترال میں مبینہ دہشت گردوں نے دریا پر قائم ایک پل کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا. چترال کی ضلع ناظم حاجی معفرت شاہ نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پل کے تباہ ہونے سے افغانستان کی مشہور سرحدی پٹی واخان کی قریبی علاقے رچ کے لگ بھگ 20,000 آبادی کا رابطہ چترال کی دیگر علاقوں سے منقطع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان علاقوں سے زمینی رابطہ بحال کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ حکام کو پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے خصوصی پروگرام شروع کرنے چاہیے جن کے تحت ان کے انتہا پسند خیالات کو تبدیل کیا جا سکے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
تعلیم یافتہ نوجوانوں میں انتہا پسندانہ رجحانات پر ایک بار پھر تشویش کا اظہار دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ اگر اب بھی اس بابت سنجیدہ اقدام نہ کیے گئے تو حالات قابو سے باہر ہونے کا خدشہ ہے. 3 روز قبل کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے صوبائی قانون ساز خواجہ اظہار الحسن پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے میں ملوث عناصر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑی جامعات سے وابستہ تھے. 2 سال قبل صفورہ گوٹ کراچی میں اسماعیلی برادری کی ایک بس اور اسی ساحلی شہر میں معروف سماجی کارکن سبین محمود پر مہلک حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ملوث پائے گئے تھے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی حال ہی میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے متنبہ کر چکے ہیں کہ داعش اور اس جیسی شدت پسند تنظیمیں نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے پر توجہ دے رہی ہیں، اور اس کے لیے ان کا ہدف خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوان ہیں. متعدد اعلیٰ تعلیمی اداروں سے وابستہ رہنے والی ڈاکٹر ہما بقائی کہتی ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مدارس پر توجہ دی جاتی رہی، جو کہ اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن اعلیٰ تعلیمی اداروں میں انتہا پسندانہ رجحانات کے بارے میں آزاد خیال حلقوں کے اشاروں کے باوجود اس پر خاص توجہ نہیں دی گئی. منگل کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب چونکہ اس انتہا پسندانہ رجحان کا اثر جامعات سے باہر بھی نظر آنے لگا ہے تو معاشرے میں اس طرح پایا جا رہا ہے.
مدارس میں جو ایکسٹریمسٹ بنتا ہے وہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کم تکلیف دہ بات ہے یا کم اس کے بارے میں کچھ کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ فٹ سولجر ہوتا ہے. جو جامعات میں ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن ہے وہاں پر آپ کو ماسٹر مائنڈز بنتے ہیں. یہ کمپیوٹر سیوی ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، یہ انٹلیکچولی کنورٹڈ ہیں ایک سوچ کی طرف، اور اگر اس کا ہم نے ادراک نہیں کیا تو پھر مسائل ہاتھ سے آلریڈی میں سمجھتی ہوں ہاتھ سے نکل گئے. آپ کا تو سارا فوکس فٹ سولجرز کی طرف رہا.
رواں سال کے اوائل میں قومی اسمبلی میں خاتون قانون ساز رومینہ خورشید عالم نے پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ایک مرکز کے قیام کا مسودہ متعارف کروایا تھا اور اس میں بھی خاص طور پر نوجوانوں پر توجہ دینے کا ذکر کیا گیا تھا۔ منگل کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں اس مسودے پر غور اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر ہما بکائی کہتی ہیں کہ اس کے لیے فوری اقدام کے ساتھ ساتھ ایک طویل المدت اور دیر پا لائحہ عمل وضع کیا جانا از حد ضروری ہے۔
دیکھیے، یہ سب جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں یہ آگ بجھاؤ ہے والی اسٹریٹجی ہے، فائر بریگیڈ اسٹریٹجی ہے۔ جب آگ لگ رہی تھی، جب آگ سلگ رہی تھی، اس وقت آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب آپ پہلے آگ بجھائیے، پھر لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کیجیے تاکہ یہ دوبارہ نہ سلگے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس بابت نہ صرف طلبا بلکہ جامعات اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچوں کی ذہن سازی میں اساتذہ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
دوکلم کے سرحد پر چین اور بھارت کی کشیدگی کے بعد پہلی بار بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر رضامند ہوئے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل دیتے ہیں۔
وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کے روز چین کے شہر شیامن میں چینی صدر شی جن پنگ سے دو طرفہ ملاقات کی۔ سکم کے نزدیک ڈوکلام میں دونوں ملکوں کے مابین دو ماہ سے بھی زائد عرصے سے جاری سرحدی تنازعہ کے بعد، جس نے دونوں ملکوں کے رشتوں میں کشیدگی پیدا کر دی تھی، یہ پہلی ملاقات تھی۔ یہ ملاقات برکس سربراہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ بھارت اور چین ڈوکلام تنازعہ کو پس پشت ڈال کر باہمی رشتوں کو آگے بڑھانے پر راضی ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایسے واقعات کے اعادہ سے بچنے کے لیے سیکورٹی اہلکاروں کے مابین دو طرفہ تعاون میں اضافہ سمیت مزید اقدامات پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے سرحد پر امن و سلامتی پیشگی شرط ہے۔ ملاقات کے بعد وزیراعظم مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم نے بھارت اور چین کے باہمی رشتوں کے سلسلے میں بامانی گفتگو کی، جبکہ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ژنہوا نے بتایا کہ صدر شی جن پنگ نے وزیراعظم نریندر مودی سے کہا کہ صحت مند اور مستحکم تعلقات دونوں ہمسایہ ملکوں کے بنیادی مفاد میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین پرامن بقائے باہم کے پانچ اصولوں کی بنیاد پر بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو صحیح پٹری پر لانے پر بھی زور دیا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ یس جے شنکر نے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں کی بات چیت ایک گھنٹے سے بھی زائد چلی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کو آگے بڑھنے میں مدد دینے والے مشترکہ معاشی گروپ، سیکورٹی گروپ اور اسٹریٹجک گروپ جیسے بین حکومتی میکانزم کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستانی کنٹرول والے کشمیر میں روہنگیا مسلمانوں کی مبینہ نسل کشی کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی ایک رپورٹ۔
برما میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں منگل کے روز احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں منعقدہ ایک مظاہرے میں برما کی حکومت اور فوج کے سربراہ کے پتلے نظر آتش کیے گئے۔ مظاہرے کا اہتمام پاسبان حریت نامی تنظیم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مظاہرین نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر برما میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ انہوں نے برمی حکومت اور بدھ ملیشیا کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے سربراہ عزیر غزالی نے کہا کہ برما میں روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے، اور بقول ان کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور او آئی سی کی خاموشی دنیا کے لیے باعث حیرت ہے۔
آج ہم نے یہاں پہ احتجاج کیا ہے برما کی حکومت کے خلاف، وہاں کی جو فوج ہے اس کے خلاف، وہاں کے جو بدھ مت کے نام نہاد انتہا پسند مذہبی کی پیروکار ہیں ان کے خلاف، وہاں پہ جو روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مظالم ہیں، ایسے مظالم ہیں کہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال ملتی ہو۔
انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ برمی حکومت کو روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام اور ان کے گھروں کو نظر آتش کرنے سے روکے۔ واضح رہے کہ برما میں اقلیتی روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کا تازہ ترین سلسلہ گزشتہ ہفتے شروع ہوا، جس میں اب تک سینکڑوں روہنگیا مسلمان مارے گئے ہیں اور ہزاروں ہجرت کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
اور ادھر بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر مبینہ مظالم کے خلاف سڑکوں پر احتجاج ہوا ہے. اس کی تفصیل دے رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں پیر اور منگل کو کئی مقامات پر لوگوں نے جن میں اکثریت نوجوانوں اور طالب علموں کی تھی سڑکوں پر آ کر میانمار یا برما میں روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہے تشدد کے خلاف مظاہرے کیے. جنوبی ضلع کلگام میں مظاہرین نے میانمار کی حکومت اور فوج کے خلاف نعرے لگائے. پلوامہ میں ایک مقامی کالج کے طلبہ اور طالبات نے کلاسوں کا بائیک آؤٹ کیا اور سڑکوں پر آ کر روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہی مبینہ زیادتیوں، اجتماعی قتل اور ایزا رسانی کے خلاف جم کر مظاہرہ کیا. علاقے میں تشدد کے معمولی واقعات بھی پیش آئے. اس سے پہلے پلوامہ ہی کے ترال قصبے میں بھی روہنگیا مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کیے گئے تھے. میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہے تشدد پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے کئی لوگوں نے سماجی ویب سائٹس، بالخصوص فیس بک اور ٹویٹر کام کا رخ کر کے اس کی مذمت کی ہے اور مسلمان ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ظلم و ستم کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دیں. اسی دوران مذہبی جماعتوں کے ایک اتحاد متحدہ مجلس علماء نے منگل کو سری نگر میں منعقد ایک ہنگامی اجلاس میں جمعہ 8 ستمبر کو روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یوم یکجہتی منانے کا فیصلہ کیا. اجلاس جس کی صدارت سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے کی اور جس میں تقریباً 20 مذہبی جماعتوں کے لیڈروں اور نمائندوں نے شرکت کی کے بعد جاری کیے گئے ایک بیان میں عالمی برادری بالخصوص مسلمان ملکوں کی بیان کے الفاظ میں روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و تشدد پر اختیار کی گئی مجرمانہ خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جموں علاقے میں چند ہفتے پہلے تک ہزاروں روہنگیا مسلمان پناہ گزین جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے اور روزی روٹی کمانے کے لیے چھوٹے موٹے کام کر رہے تھے، لیکن بعض مقامی ہندو تنظیموں کی طرف سے مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے اور دھمکیوں کے بعد وہ بھارت کی مختلف ریاستوں جن میں تلنگانہ اور اس کا دارالحکومت حیدرآباد دکن خاص طور پر شامل ہیں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. بھارتی حکومت نے حال ہی میں نئی دہلی میں پارلیمان کو بتایا تھا کہ اس وقت ملک میں تقریباً 40,000 روہنگیا مسلمان پناہ گزین غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں جنہیں واپس برما بھیجا جائے گا. ان میں وہ 16,500 تارکین وطن بھی شامل ہیں جنہیں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے UNHCR نے ہراساں کیے جانے، من مانی گرفتاریوں، حراست میں لیے جانے اور ملک بدری جیسی کاروائیوں سے بچنے کے لیے شناختی کارڈ جاری کیے ہیں. لیکن بھارت میں داخلی امور کی وفاقی وزیر مملکت کرن ریجیجو نے اسے غیر متعلق قرار دے کر حکومت کے روہنگیا سمیت تمام غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
ایسے میں جبکہ بھارت کے وزیر اعظم چین سے میانمار کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، بھارتی سپریم کورٹ یہ جاننے کا خواہاں ہے کہ اس پیٹیشن پر حکومت کا موقف کیا ہے جس میں حکومت کے ان روہنگیا مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے جو وہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی چین کے شہر شیامین میں برکس سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد 2 روزہ دورے پر میانمار پہنچ گئے ہیں. ان کے دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے مابین سیکورٹی، تجارت، بنیادی ڈھانچے اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے. ان کا دورہ ایسے وقت ہو رہا ہے جب راکھین صوبے میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مبینہ تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمان ہلاک اور بڑی تعداد میں ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ سلسلے میں بھی تبادلہ خیال ہوگا. دریاسنا سپریم کورٹ نے بھارت میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس بھیجنے کے حکومت کے فیصلے پر اس سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے. چیف جسٹس دیپک مشرا، جسٹس اے ایم خانولکر اور جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ کے بینچ نے دو روہنگیا پناہ گزین مسلمانوں محمد سلیم اللہ اور محمد شاکر کی عزوداشت پر پیر کے روز سماعت کرتے ہوئے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے رپورٹ داخل کرنے کو کہا. اپیل کنندگان نے حکومت کے فیصلے کو انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. ان کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل پرشانت بھوشن نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ جب تک اس معاملے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ روہنگیا مسلمانوں کو میانمار واپس نہیں کرے گی. قومی انسانی حقوق کمیشن نے بھی مرکز کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اسی درمیان جامع مسجد دہلی کے امام سید احمد بخاری نے سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ایک مکتوب ارسال کر کے روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار پر غور کرنے اور اس مسئلے کے حل کے لیے اسلامی ملکوں کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میانمار کی صورتحال نے بھی دنیا کے مسلمانوں کو بے پناہ اضطراب میں مبتلا کر دی۔ بعض مسلم ممالک کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن عالمی ادارے خاموش ہیں۔ مظاہر میانمار کی حکومت کو بھی مظاہر کا سلسلہ بند کروانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لہذا آج ہندوستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان سعودی عربیہ کی طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔
یہاں کی متعدد مسلم تنظیموں اور سرکردہ شخصیات نے بھی روہنگیا مسلمانوں کی بدحالی اور ان کے خلاف ہونے والے تشدد پر اظہار تشویش کیا ہے۔ انہوں نے ملالہ یوسفزئی کے بیان کی تائید کرتے ہوئے میانمار کی آنگ سان سوکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد کو بند کروائیں۔ خیال ہے کہ دہلی، ہریانہ، جموں اور حیدرآباد میں کم از کم 40,000 روہنگیا مسلمان پناہ گزین ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
انڈونیشیا کے وزیر خارجہ رتنو مارسولی، میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی اور ملک کے فوجی کمانڈر اور قومی سلامتی کے مشیروں کے ساتھ ملاقاتوں اور راکھائن ریاست میں جاری بحران پر گفتگو کے لیے میانمار پہنچ گئی ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کے لیے سینکڑوں مظاہرین کئی روز سے جاکارتا میں میانمار کے سفارت خانے کے سامنے موجود ہیں۔ وہ انڈونیشیا کی حکومت پر پناہ گزینوں کو قبول کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو نے کہا ہے کہ انڈونیشیا کے عوام اور ہم اس تشدد کی مذمت کرتے ہیں جو میانمار کی ریاست راکھین میں ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں محض تنقید کی نہیں بلکہ حقیقی اقدام کی ضرورت ہے۔ حکومت انڈونیشیا کی سول سوسائٹی اور بین الاقوامی برادری کے تعاون سے انسانی ہمدردی کے بحران کے حل میں مدد دینے سے وابستہ ہے۔ انڈونیشیا کے صدر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ وہ راکھائن ریاست کے بحران کے بارے میں میانمار کی حکومت اور بین الاقوامی عہدیداروں سے گفتگو شنید کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس، روہنگیا ریاست کے لیے خصوصی ایڈوائزری کمیشن، کوفی انان سمیت مختلف فریقوں سے بات چیت کرنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کی المناک صورتحال ایک بار پھر خبروں کا موضوع ہے۔ حالیہ دنوں میں اس اقلیتی کمیونٹی کے لاکھوں افراد ملک سے فرار ہوئے ہیں اور کم از کم 400 روہنگیا مسلمان میانمار کی سرکاری فوجوں کے ساتھ ان جھڑپوں میں مارے گئے ہیں جنہیں حکومت نے کلیئرنس آپریشن کا نام دیا تھا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتس کاہو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ انڈونیشیا اور دنیا بھر میں مسلمان کمیونٹیز روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم روکنے اور انہیں تحفظ دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز۔
میانمار کی بت اکثریت والی حکومت روہنگیا مسلمانوں کو شہری تسلیم نہیں کرتی، باوجود اس کے کہ ان میں سے بہت سے کئی نسلوں سے میانمار میں رہ رہے ہیں۔ ادھر جو افراد پناہ لینے کے لیے بنگلہ دیش یا دوسرے ملکوں میں پہنچے ہیں، وہاں بھی ان کو مزاحمت کا سامنا ہے۔ انڈونیشیا میں مظاہرین نے آج تیسرے روز بھی اپنی مسلمان اقلیت کے ساتھ میانمار کے سلوک پر احتجاج کیا۔ پیر کو خواتین دارالحکومت جاکارتا میں میانمار کے سفارت خانے کے باہر جمع ہوئیں۔ ان کی منتظم آندریانی نے کہا، وہ کہہ رہی ہیں میانمار خود اپنے عوام کے خلاف فوجی کاروائیاں کر رہا ہے، کیونکہ تمام مسلمان بھائی ہیں لہذا ہمارے لیے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینا اور جو کچھ ہم ان کی مدد کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے کہ یہ ایک حقیقی نوعیت کی کاروائی ہو۔ یہ ہماری طاقت کو مجتمع کر کے وہاں فورسز کو روکنے کے لیے ایک فوجی جواب بھیجنے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ سامعین، میانمار بدھ اکثریت والا ملک ہے جہاں 130 سے زیادہ نسلی گروہ آباد ہیں، تاہم حکومت نے 10,00,000 کے قریب روہنگیاز کو اپنا شہری تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے آنے والے تارکین وطن ہیں۔ اتوار کو سرکاری فوجوں نے روہنگیا برادری پر حملے کیے، ان کا کہنا تھا کہ وہ ان باغیوں کو تلاش کر رہی ہیں جنہوں نے گزشتہ ماہ درجنوں پولیس اسٹیشنوں اور ایک فوجی اڈے پر حملے کیے تھے۔ 40,000 کے قریب مسلمان بھاگ کر قریبی ملک بنگلہ دیش چلے گئے۔ ان حملوں میں زخمی ہونے والے محمد ارشاد ان پناہ گزینوں میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پر کسی سڑک پر حملہ نہیں کیا گیا، ہم اپنے گھروں میں تھے، فوجی ہمارے گھروں میں گھس آئے اور اندھا دھند ہم پر گولیاں چلائیں۔ اقوام متحدہ نے ضبط و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے اور انڈونیشیا کے صدر ودودو نے اپنے وزیر خارجہ کو میانمار بھیجا ہے تاکہ وہ روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال پر میانمار کی رہنما آن سان سوچی سے بات کریں۔ صدر ودودو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں میانمار کی ریاست رکھین میں ہونے والے تشدد پر افسوس ہے، خالی خوری بیانات اور مذمتوں کی نہیں بلکہ حقیقی کارروائی کی ضرورت ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت اپنے ملک کی سول سوسائٹی اور بین الاقوامی برادری کے تعاون سے اس انسانی بحران سے عہدہ برا ہونے میں مدد کرنے کے اپنے عزم کو جاری رکھے گی۔ میانمار کی نوبیل امن انعام یافتہ لیڈر آنگ سان سوچی پر اس ظالمانہ رویے کو روکنے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے دباؤ ہے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کے روہنگیا مسئلے پر بات کرنے سے زیادہ تر گریز کیا ہے۔ بجائے اس کے انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں باغیوں کی مدد کر رہی ہوں۔ ان کے اس بیان پر احتجاج سامنے آیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے فل رابرٹسن کا کہنا ہے
Well, I think that Aung San Suu Kyi has done a significant disservice to humanitarians. It's an actually shameful
وہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آن سان سوچی نے انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والوں کے خلاف نمایاں کام کیا ہے۔ درحقیقت یہ اس نظریے کی ایک شرمناک توثیق ہے جو ہم نے ماضی میں فوج سے سنا ہے، یعنی یہ کہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں یا انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے دہشت گرد سرگرمیوں کی پشت پناہی کر سکتے ہیں۔ سامعین، میانمار، انڈیا اور آسٹریلیا میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے روہنگیاز کے مسئلے پر مظاہرے کیے ہیں۔ پیر کے روز آسٹریلیا کے شہر کینبرا میں پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے اور روس کے مسلمان اکثریت والے چیچنیا کے علاقے کے دارالحکومت گروزنی میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سویڈن کے حکام نے ایک 106 سالہ افغان مہاجر خاتون کی پناہ کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس کے بعد انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی کے حکام نے امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ پناہ کی درخواست مسترد ہو جانے کے بعد 106 سالہ بی بی حال ازبکی کو ملک بدر کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سویڈن کے قوانین کے تحت صرف عمر رسیدہ ہونے کی بنیاد پر کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ بی بی حال ازبکی کا تعلق افغانستان کے شمال مشرقی صوبے قندوز سے ہے اور انہیں دنیا کی معمر ترین پناہ گزین سمجھا جاتا ہے۔ بی بی کے خاندان والوں نے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سن 2014 کے آخر میں داعش اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ آئی سی ایس یعنی داعش کو شکست دینے کے لیے عالمی اتحاد کے لیے خصوصی صدارتی ایلچی بریٹ میک گرک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک ریاست کے مماثل علاقوں پر ان کا مؤثر کنٹرول تھا۔ وہ اس قابل تھے کہ پورے عراق اور شام میں اپنی فورس کو جمع کر سکتے تھے اور ان کی نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ وہ پورے کے پورے شہروں پر قبضہ کر لیتے تھے اور اپنے دائرہ اختیار میں لاکھوں لوگوں پر کنٹرول حاصل کر لیتے تھے۔ جون سن 2014 میں داعش کے لیڈر ابو بکر البغدادی نے عراق اور شام میں خلافت کے قیام کا اعلان کیا اور خود خلیفہ بن گئے۔ آئی سی ایس یعنی داعش کی کامیابی کی ایک وجہ اس کے غیر ملکی ہمدردوں کے لیے اس کی وسیع اور عالمی اپیل تھی۔ داعش دنیا بھر میں مجبور اور مایوس لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ جدید دور کی بربریت کی طاقت ہے جو تمام مہذب لوگوں پر مکمل استبداد یا تباہی چاہتی ہے۔ وہ اس بات کی خواہش مند ہے کہ تمام بنی نوع انسان نے حقوق اور آزادی کے لیے صدیوں تک جو پیش رفت کی ہے اسے واپس لپیٹ دیا جائے۔ سن 2014 سے لے کر آج تک دنیا بھر کے تقریباً 120 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 40,000 غیر ملکی دہشت گرد جنگجو داعش میں شمولیت کے لیے شام اور عراق پہنچے۔ دہشت گرد گروپ کو شکست دینے کے لیے داعش مخالف عالمی اتحاد نے جن باتوں پر توجہ دی ان میں سے ایک یہ تھی کہ شام میں غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کی آمد روک دی جائے اور سرحدوں کو بند کر دیا جائے۔ خصوصی ایلچی میکگرک نے کہا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچ رہے تھے اور اب اس میں کم سے کم 90% تک کمی آ چکی ہے، اور ہمیں اب یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ داعش کے جنگجو شام سے واپس جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ کمی کسی حد تک میدان جنگ میں نقصانات اور داعش سے بھگوڑوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے، اس لیے کہ جنگجو مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں یا اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے داعش کے لیے اپنی صفوں میں کمک پہنچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عراق اور شام میں داعش کے جنگجوؤں کی تعداد 2.5 سال سے زیادہ عرصے میں اپنی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ مسٹر میکگرک کے الفاظ،
Not too long ago, what they would do is plan a terrorist attack in Raqqa. They would train a unit, kind of a terrorist combat unit.
زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے جب وہ یہ کرتے تھے کہ رقہ میں دہشت گرد حملے کا منصوبہ بناتے تھے۔ وہ ایک یونٹ کو تربیت دیتے تھے، ایک قسم کا دہشت گرد لڑاکا یونٹ، پھر وہ وہاں سے نکلتے اور منبیج میں پڑاؤ کرتے اور بعد میں باہر نکل کر خفیہ طور پر حملے کرتے، جیسا کہ انہوں نے پیرس یا برسلز کے ہوائی اڈوں پر کیا۔ خصوصی ایلچی میں گرگ نے کہا کہ خلافت کی وجہ سے اتنے سارے غیر ملکی جنگجوؤں نے داعش میں شمولیت اختیار کی، اور یہ اسی بنا پر ایک عالمی نیٹ ورک بن گیا۔ ہمارا خیال ہے کہ رقہ میں داعش کے تقریباً 2,000 جنگجو موجود ہیں، اور اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ جبکہ افواج شہر کو آزاد کرانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ جنگجو رقہ ہی میں مارے جائیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریکس۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔